الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. صدق الله العظيم. سورہ حامیم سجدہ کا یہ دوسرا رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین توحید اور منکرین رسالت اور منکرین آخرت کا دنیا کا جو انجام تھا اس کو بیان فرمایا، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا اور آخرت کی زندگی کو جھٹلایا، ان کا انجام اس دنیا میں کیا ہوا. خاص طور پر اس میں سے قوم عاد اور قوم ثمود کو اللہ نے بیان فرمایا. اب ایسے لوگوں کا آخرت کا جو انجام ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں سے. جو بھی اس دنیا سے اس حالت میں جائے گا کہ اس کے پاس توحید نہیں ہوگی، توحید پر ایمان نہیں ہوگا، رسالت پر ایمان نہیں ہوگا اور آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، اور اس حالت میں جائے گا کہ اس پر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو اس نے پورا نہیں کیا ہوگا، تو اس کو کن حالات کا سابقہ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے پاس، فہم یوزعون، اور پھر ان کو روکا جائے گا تاکہ اولین اور آخرین سب جمع ہو جائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام مخصوص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت سب جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ان ساروں میں سے جو ایسے عقیدے اور ایمان کے ہوں گے سب کو جمع کیا جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر زمانے میں ہر وقت اہل باطل ہی زیادہ ہو گئے ہیں، بے ایمان ہی زیادہ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی پھر ان کی، اتنی بڑی ہوگی کہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اولین اور آخرین جب جمع کیے جائیں گے تو گروپ در گروپ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہکاتے جائیں گے، اور جب وہ جہنم کے قریب پہلے والے پہنچ جائیں گے تو دوسرے والوں کو آ کر ملنے کے لیے ان کو روکا جائے گا. یوم یحشر اعداء اللہ الى النار، اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے پاس، اور وہ سب روک دیے جائیں گے وہاں جہنم میں اندر پہنچ جانے سے پہلے. حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آ جائیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے. شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان جہنمیوں کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں اور ان کی کھالیں، یہ تین چیزیں گواہی دیں گی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب جہنم انسان کے سامنے ہوگی اور وہ بہت ہی بھیانک چیز ہے، آدمی کسی طرح کا یہ چاہے گا کہ مجھے کوئی راستہ مل جائے نکلنے کا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرما عرض کرے گا بندہ جہنم میں جانے والا کہ پروردگار، کیا آپ نے مجھے ظلم سے امن نہیں دیا؟ کہ آپ کبھی ظلم نہیں کریں گے؟ کہنے لگے یہ میں نے دیا ہے. تو کہنے لگے آج کے دن میرے خلاف کوئی بھی میری گواہی دے گا تو میرے پاس مجھے اس کا بھروسہ نہیں. میرے خلاف کوئی فرشتے بولے مجھے بھروسہ نہیں ہے فرشتوں، کوئی اور چیز گواہی دیتی ہے مجھے بھروسہ نہیں ہے ان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور میں تجھے ثابت کروں گا کہ یہ تم نے غلطی کی ہے اور تیرا دل گواہی دے گا، وہاں تک لے جاؤں گا تجھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے، جو منختم علی افواہ، یہ آنکھوں سے کہا جائے گا، کانوں سے کہا جائے گا اور جسم کی پوری جلد سے کہا جائے گا کہ تو گواہی دے. اس کے ہی جسم کی، ہر انسان کے جسم میں سے اس کی جلد اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان، ان تینوں کو گواہ بنا دیا جائے گا. حدیث شریف میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات فرمائی گئی ہے، حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پر، شہید علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان کے برخلاف، ان کے خلاف میں، ان کے مقابلے میں ان کے کان. جتنی باتیں آدمی نے الٹ پلٹ سنی ہوئی ہے اور سنتا رہتا تھا، سننے میں احتیاط نہیں تھی کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، اور جتنی چیزوں کو اس نے دیکھی ہے، دیکھنے میں احتیاط نہیں تھی کیا دیکھ، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں. اور بقیہ چیز انسان کا لامسا ہے، چھونے والی قوت ہے جس سے آدمی سارے مزے لوٹتا ہے، وہ اس کے خلاف میں گواہی دے گی. وہ جو لوگ ہوں جما کانو یا عملون، یہ گواہی ان تمام عملوں کی ہوگی جس کو وہ کرتے تھے. ایک ایک عمل، چھوٹا بڑا، اندھیرے کا، اجالے کا، خلوت کا، جلوت کا، ہر قائم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ چیزیں بول پڑیں گی. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے شیر ہی لگائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جاسوسی نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے گواہ ہیں، اللہ ہی کا یہ لشکر ہے، اللہ کے سرکاری یہ چیزیں ہیں. یہ ہماری باڈی اور اس کے جتنے اعضاء ہیں اور اس کے جتنے کام ہیں، سب سرکاری ہیں، سرکاری گواہ اللہ کی طرف سے لگایا ہوا سب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی مرضی میں ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہماری مرضی اس سے ختم ہو جاتی ہے. کانوں سے سننے میں مرضی ہے، لیکن سننے کے بعد مرضی ختم ہو گئی. ایسے چھونے کے بعد انسان کو پانچ حواس ہیں، اس میں سے تین کا ذکر ہے، دو اور ہیں، ایک سونگھنے کی طاقت ہے اور دوسرے چکھنے کی ہے، ذائقہ جو زبان کا ہوتا ہے. اگر کسی چیزوں کو اس نے کچھ گناہ ایسے کیے ہیں جس کا تعلق چکھنے سے ہے، تو اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. تو اس کو علماء نے بتایا کہ یہ اصل جلد میں شامل ہے، کیونکہ جب تک زبان کی جلد سے چیز لگتی نہیں تو ذائقے کا پتہ نہیں چلتا. اور شامنا جو ہے، سونگھنے کی جو قوت ہے، یا تو اس کو بھی ایسے ہی شامل کیا جائے گا اس میں، یا یہ کہ وہ اتنی خفیف اور معمولی ہے کہ اس سے ایسے گناہ متعلق نہیں ہے جتنی گواہی دینے کی ضرورت پڑے. یہ علماء نے بتایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ آدمی کی ہتھیلی اور آدمی کی ران انسان کے جسم میں گواہی دینے والوں میں یہ سب سے پہلے ہوں گے. کان اور آنکھ کے علاوہ پوری جلد میں گواہی دینے والی انسان کے خلاف میں چیز اس کا ہاتھ ہوگا اور اس کی ران ہوگی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اب جب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مہر منہ کی کھول دیں گے ہر انسان کی، تو پھر وہ اپنی کھالوں سے کہنے لگے گا، لما شہید تم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف میں؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ یوں کہیں گے کہ اللہ نے گویائی دے دی اسی اللہ نے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اختیار کی بات تھوڑی تھی ہمارے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور پہلی مرتبہ پیدا کر کے اسی نے سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا بنایا تھا. تو جس وقت تم کو آنکھ دیے گئے تھے تو تم آنکھ سے قابل، آنکھ کی چیز تھوڑی تھی کوئی، کان دیے گئے تھے تو کان کی سننے کی کوئی چیز تم تھوڑی تھے، جلدیں دی گئی. تو جب پہلی مرتبہ بنایا گیا تو اس وقت جو گویائی تم کو دی گئی، اس وقت دیا جانا ایک ایسی تھرڈ چیز کو دیا جانا تھا جو پہلے سے فکس نہیں تھی، جس کو چاہے دے دیتے اللہ تعالیٰ. اب زبان کو دے دیتے تم سمجھ رہے زبان بولتی ہے. تو جیسے پہلی مرتبہ پیدا کر کے گویائی دے دی، اسی مرتبہ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں پیدا، ہمیں آنکھوں کو اور ہماری کانوں کو اور دل کو گویائی عطا فرما دی، اور سب کو اللہ ہی کی طرف جانا تھا. مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ تین طرح سے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو کہیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، یہ ہم کو اسی چیز میں گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ باضابطہ جیسے زبان تکلم کرتی ہے، عقل ہوگی اس کے پاس، فہم ہوگی اس کے پاس، زبان ہوگی، ایسے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، کان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور جلدوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ایک تفسیر یہ فرماتے ہیں مفسرین، امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آواز نکلے گی ان اعضاء سے، اصوات ہوں گے اور اس سے حروف پیدا ہوں گے جو دلالت کریں گے ان غلطیوں پر جو ان سے سرزد ہوئیں. ایک تفسیر اس کی اور کی گئی ہے، وہ یہ کی گئی ہے کہ ایسی حالت ہوگی ان اعضاء کی کہ اس حالت سے ان اعمال پر دلالت ہوگی. دنیا میں جو اعمال کیے گئے ان سے، ان اعمال کو اٹھائے ہوئے ہونے کی ایک حالت قیامت میں انسان کی ہوگی. وہ کس طریقے سے وہ اعمال اس کو لگ جائیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ بعض روایتوں سے یہ مضمون بھی نکلتا ہے کہ جو اس دنیا میں جو عمل اس نے کیا ہے، آخرت میں وہ عمل دیکھا جائے گا، اس کا مشاہدہ کیا جا سکے گا، یہ فلاں عمل کا جو اس نے کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب مشاہدہ اس کا کیا جائے گا تو آنکھوں سے متعلق عمل کا کچھ مشاہدہ ہوگی، کچھ خاص چیز ہوگی، علامت ہوگی، وہ کچھ ایسی حالت ہو جائے گی آنکھ کی اور آنکھ سے متعلق ہوگی کچھ چیزوں کی، یہ سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ آنکھ کے اعمال ہے. کان سے متعلق چیزوں کی کہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا یہ کان سے متعلق اعمال ہے. اور پورے جسم سے متعلق، جسم سے کہ اچھا یہ کام یہ بندے نے کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ کسی کا جانی نقصان، کسی کا مالی نقصان، کسی کا حق مارنا، ایسی چیزوں کی علامتیں آدمی کے ساتھ وابستہ کر دی جائیں گی. جانوروں کے ساتھ ناحق کیا ہے کوئی کام تو جانور اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں گے. زمین کا اگر زمین کسی کی اگر اس نے دبا لی ہے تو زمین جو ہے وہ اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوگی، روایتوں میں جیسے آتا ہے. سونا اور چاندی اس نے جمع کیا ہوگا تو سونا چاندی سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں اس کو لپیٹا ہوا ہوگا، اس کا حق ادا نہیں کیا. سونے چاندی کو جمع کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی زکات نہیں نکالی، وہ اس کو لپٹ جائے گا. تو اعمال کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو کہ جتنے اعمال بندہ کیا تھا سب اپنی علامتوں سے ظاہر ہو جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آواز پیدا ہو جائے جسم کے اندر. اور یہ بھی کوئی بعید بات نہیں ہے کہ براہ راست یہ ایسا ہی تکلف کرے، ایسی بات بولے جیسے کہ زبان بولا کرتی. تو جمہور اسی کو پسند کرتے ہیں کہ حقیقی معنی لیے جائے، مجازی معنی نہ لیے جائے، کہ زبان اتنا ہی بالکل تکلف کریں گے یہ سارے اعضا. کچھ ایسا نظام ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، کے یہ جو ہمارا جسم ہے اس کے ساتھ ہی کچھ جیسے عمل سرزد ہونے والا نظام ہے، ایسے سیفٹی کا نظام بھی اس کے ساتھ ہی ہے، حفاظت کا نظام بھی اس کے ساتھ ہی ہے. جو اعمال کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں وہ تو لکھ ہی رہے ہیں، لیکن خود جسمانی نظام کچھ ایسا ہے، بلکہ یہ پوری میٹیریل کی دنیا کی یہ خصوصیت ہے. جہاں جو کچھ ہوگا وہ پرنٹ ہو جاتا ہے، چاہے کبھی نظر آئے چاہے کبھی نظر نہ آئے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ریڈیشن ہر چیز سے نکلتے ہیں، ظاہر جیسے نکلنے کا نظام ہے ایسے ابزار ہونے کا بھی کوئی نظام ہے اس کے اندر، چاہے وہ آگ ہو، مٹی ہو، پانی ہو، ہوا ہو، انسان کا جسم ہو، جلد ہو، کچھ ہے. بہت دن پہلے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، غیر مسلم تھا، اس کو جلا دیا گیا. ماں کو اس کی شبہ ہوا کہ یہ میرا بیٹا جس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی رسی بھی جلا دی گئی. مسلم جلاتے ہیں اپنے جنازوں کو, لیکن وہ اپنی طبی موت نہیں مرا ہے, اس کو کسی نے مارا ہے. اس نے پولیس میں شکایت درج کرا دی کہ بھائی میرے بیٹے کو کسی نے مارا ہے, مجھے ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر. اس سے کہا گیا کہ بھائی اب تو جلایا بھی جا چکا ہے, پہلے آپ بولتے تو پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے اندازہ لگایا جاتا کہ بھائی کیا ہوا اس کے ساتھ میں. لیکن خیر جب اس نے یہ دائر کیا دعویٰ, تو اس کی جو جلی ہوئی راکھ ہے اس راکھ کو لے جا کے ٹیسٹ کیا گیا کہ آیا یہ خود سے مرا ہے, تبھی موت مرا ہوا ہے, یا اس کو کسی نے مارا ہے. اور تحقیق کے بعد میں یہ رپورٹ آئی کہ اس کو مارا گیا ہے. جلی ہوئی راکھ نے, انسان کی جلی ہوئی راکھ نے یہ شہادت دی کہ اس کو مارا گیا ہے, وہ خود سے نہیں مرا ہے. تو جب اس دنیا کے اندر یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ کسی کا مرڈر ہوا ہے, تو اس کی جان جانے کے بعد, اس کے جلانے کے بعد میں اس بات کا ثبوت مل سکتا ہے, اس کی خاک سے اس بات کا ثبوت مل سکتا ہے کہ اس کو جلایا گیا ہے, اس کو مارا گیا ہے, یہ خود اپنی طبی موت سے نہیں مرا ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے, ہمارے بچپن کی بات ہے. اب جو صورتحال ہو گئی ہے تحقیقات کی, تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کہاں کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. تو کس طریقے سے اندازہ یعنی قائم کیا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ کس طرح اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے ہمارے جسموں کے ساتھ میں. کوئی کام, کوئی چیز اندھیرے کی, اجارے کی, خلوت کی, جلوت کی چھپنے والی ہے نہیں. ساری مخلوق سے چاہے کچھ چھپے تو چھپے, اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہو سکتا. اور نہ صرف اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہو سکتا, اللہ کی سی آئی ڈی سے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہو سکتا. اللہ سے تو چھپتا ہی نہیں. ویسے اللہ نے جو اپنا نظام بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ اسے چھپ نہیں سکتی کوئی چیز. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے, وما کنتم تستطیرون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم, اور تم اس بات سے تو اپنے کو نہیں چھپا سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھال گواہی دیں. اس سے کیسے چھپا سکتے تھے؟ دنیا والوں سے چھپتے تھے, اپنے بڑوں سے چھپتے تھے, اپنے مخالفین سے چھپتے تھے, جہاں تمہارے کو پکڑ دھکا کا اندیشہ ہوتا اس سے چھپتے تھے. لیکن تم اپنی آنکھوں سے کیسے چھپ پاؤ گے؟ تم اپنی جلد سے کیسے چھپ سکتے تھے؟ تم اپنے کانوں سے کیسے چھپ سکتے تھے؟ وما کنتم تستطیرون, اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو اس بات سے کہ گواہی دے تمہارے مقابلے میں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جلد, تمہاری کھالیں. ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, لیکن دوسری چیز ہوئی ہے اصل میں. تمہاری آنکھ کانوں سے تو تم اپنے کو نہیں چھپا سکتے, لیکن تمہیں یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو شاید بہت سی باتیں معلوم نہیں. ولکن ظننتم, لیکن تم نے یہ گمان کیا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا بہت سے تمہارے عملوں کو. یہ گمان کرتے تھے کہ بھائی جو سب کے سامنے ہو وہ جانتے ہیں, جو چھپا لیا جائے وہ چھپ جاتا ہے. اگر تمہیں یہ یقین ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, تو پھر تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جب کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے تو وہ کوئی انتظام کرے گا تمہارے اعمال کی حفاظت کا؟ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین, یہ ہے وہ تمہارا خیال جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں نفس کا چور ہوتا ہے کہ شاید چل جائے گی یہ چیز, چھپ جائے گی یہ چیز. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ تمہارا گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ میں کیا تھا. ظن فاسد, گمان فاسد, غلط خیال. ارداکم, اس نے تمہیں برباد کیا ہے. فاصبحتم من الخاسرین, اور اس کی وجہ سے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, اگر صبر کریں تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, آگ پھر بھی اس کا ٹھکانا ہے ان کا. صبر کر لیں کہ تھوڑے دن اگر ہم برداشت کر لیتے ہیں جہنم کی آگ کو, تو چلو اس کے بعد نجات مل جائے گی, پھر بھی نہیں ملنے والی. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, اگر عذر کریں تو ان کا عذر قبول کیا جانے والا نہیں. اگر برداشت کر لیں, صبر کر لیں, تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. عذر معذرت کرے, معافی چاہے, تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ انجام ہے توحید کے انکار کا, رسالت کے انکار کا, آخرت کے انکار کا, ایمان لانے سے دور ہونے کا, ایمان نہیں لانے کا, ایمان چھوڑنے کا. یہ انجام ہے. جو سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے ایمان آدمی کے پاس ہے تو کیا, نہیں ہے تو کیا. اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے, پوری دنیا اس کے پاس ہے, لیکن اس انجام سے وہ اپنے کو نہیں بچا سکتا, چاہے وہ وقت کا پریزیڈنٹ ہو, کوئی زیادہ جو ہے منسٹر ہو, کوئی کانگریس مین ہو, کوئی بڑا تاجر ہو, کوئی بڑا عہدے دار ہو, کوئی بہت بڑے پیسے والا ہو, دنیا بھر کی بادشاہت اس کے پاس ہو، عیش مزے اس نے زندگی کے حاصل کر رکھے ہوں، جمع کر رکھے ہوں، اس انجام سے اپنے کو وہ بندہ نہیں بچا سکتا. اس قدر بھیانک بات ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے، ان کے ساتھی جو خوشنما بنا دیتے ہیں ان کے سامنے اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو. اچھا مطلب اس جملے کا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نوبت آتی ہے نا ایمان کو چھوڑ دینے کی، کفر اختیار کرنے کی، بے ایمانی پہ چل پڑنے کی، یہ نوبت آتی ہے ساتھیوں کی وجہ سے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے قرین. قرین ساتھی کو کہتے ہیں، دوست احباب. اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے. یہ انسان کو اس کے برے عمل کو مزین کر دیتے ہیں. فزینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مزین کر دیتے ہیں. اس کا مطلب جو بندہ کر رہا ہے یہ کام تو اچھا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، یہ باور کرا دیتے ہیں. شیطان جو آدمی کے لیے اوپر مسلط ہوتا ہے، قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی ہے، اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو اچھا خوشنما دکھا دینا، اس کی صحیح توجیہ کرا دینا. یہ ٹھیک ہی تو ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے، یہ تو اچھا وقت ہے، چلتا ہے، اور مختلف قسم کی بات ہے. آخرت کے انکار کے سلسلے میں بھی، اور ایسے ہی دنیا کے اندر جو شہوت اور غلطیاں، اتباع شہوات اور خواہشات اور ناجائز چیزوں میں مشغولیت ہے، وہ شیاطین جو ہیں وہ انسان کو مزین کرنے کے کام پہ لگے ہوئے رہتے ہیں، اور جو اس کے دوست ہوتے ہیں، فاسد دوست، غلط دوست، وہ اس کو مزین کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کو غلط دوستوں سے تعلقہ پڑ جائے اس کو کوئی صحیح نہیں کر سکتا، اور جس انسان کو اچھے دوست مل جائے اس کو شیطان بھی نہیں خراب کر سکتا. اسے یہ بہت ہی اہمیت والی بات ہوتی ہے کہ آدمی کا سرکل کیا ہے، چاہے وہ ہمارے یوتھ نوجوان ہوں اور چاہے وہ ہمارے بڑے ہوں. اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں، دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کھانا پینا کن کے ساتھ ہوتا ہے، دلچسپیاں کن کے ساتھ ہیں، مشاغل کن کے ساتھ ہیں. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل غلط قسم کے انتہا پسند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اس کو تو غلط سمجھتا ہے کہ بھائی شرابیوں، کبابیوں، جواریوں، سٹے بازوں، جانا والا، ایسے لوگوں کے ساتھ میں تو اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن جاہلوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں. جاہل قسم کے، خاموخا بے علم قسم کے، بے عمل قسم کے، نماز روزے کے نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ میں دوستی ہے، دین سے کوئی واقفیت نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ میں دوستی ہے، اور اس کو اہمیت نہیں دیتا بندہ، حالانکہ ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں آدمی ان کی اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور باتوں میں آدمی کچھ نہ کچھ دماغ خراب کر دیتا ہے کسی کا. اس لیے قرین جو ہونا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلیس، یہ کیا ہے وہ نیک صحبت، نیک ہمنشین جو ہوتا ہے وہ انسان کو صحیح راستے پر رکھتا ہے، اور برا ہمنشین انسان کو برے راستے پر رکھتا ہے. جاہل ہمنشین انسان کو جہالت میں داخل رکھ دیتا ہے، غافل ہمنشین غفلت میں ڈال دیتا ہے. صحبت صالح تورا صالح سنت، صحبت صالح تورا صالح سنت، اچھے آدمی کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان کے لیے قرین، ان کے ساتھی ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں، ڈومینیٹ کر لیتے ہیں ان کو، دوستی کے اندر آدمی بہ پڑتا ہے. مقیب بنا لہم قرآن فزین رحم، وہ مزین کر دیتے ہیں ان کے واسطے. تزین الشیطان جو ہے، شیطان کا مزین کرنا، خوشنما بنانا، یہ ایک مستقل عنوان ہوتا ہے، اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی تفصیل سے کتاب ہے اس کے اوپر کہ شیطان کی تزئین ہوتی کیا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے. یعنی وہ غلط باور کرانے کا ایک انداز ہوتا ہے اس کے پاس، اور غلط کو صحیح باور کرانے کا ایک انداز ہوتا ہے، جو چیز غلط ہے اس کو صحیح باور کرانے کا، اور جو چیز صحیح ہے اس کو غلط باور کرانے کا. یہ عقیدے میں بھی ہوتا ہے، فکر میں بھی ہوتا ہے، چاہتوں میں بھی ہوتا ہے، اعمال میں بھی ہوتا ہے، معاملات میں بھی، ساری چیزوں میں ہوتا ہے، معاشرت میں ہوتا ہے، کلچر میں ہوتا ہے، تہذیب میں ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کو خراب باور کرانا، جو چیز خراب ہے اس کو اچھی باور کرا دینا. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے حفاظت دے دے اس کا دین و ایمان بچتا ہے، ورنہ نہیں بچتا. اللہ فزین لہم، مزین کر دیتے ہیں وہ قرآن اس کے واسطے لوگوں کے لیے، ما بین ایدیہم ان کے سامنے کو، ان کے اگلی دنیا کو بھی، وما خلفہم ان کی پچھلی دنیا کو بھی. ما بین ایدیہم کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ جو کچھ وہ اتباع شہوات کرتے ہیں اور بے عملی کرتے ہیں، دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس کو ان کے سامنے سٹ کر کے بتا دینا. وما خلفہم جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کو ان کے سامنے سٹ کر کے بتا دینا، چاہے وہ انکار کی شکل میں ہو چاہے وہ اس سے غفلت کی شکل میں ہو. انکار سب سے آخری درجہ ہوتا ہے، غفلت جو ہے سب سے آخری درجہ نہیں ہوتا، اس سے کم لیول کا ہوتا ہے. ایمان والوں کے ساتھ انکار والی کیفیت اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ غفلت والی شکل ہوتی ہے. ما بین ایدی میں بھی ہوتی ہے اور ما خلفہم میں بھی ہوتی ہے، قرین ان کا بھی ہوتا ہے، قرین اپنا بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے بزرگوں کے پاس اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کو، سرکل کو، ملنے ملانے والوں کو، اٹھنے بیٹھنے والوں کو جانچے، جو اچھے نیک متقی پرہیزگار ہوں ان کے ساتھ میں رکھے. جو برے تو نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے لیکن مذہبی اعتبار سے برے ہیں ان سے بھی نہ رکھے. مذہبی اعتبار سے برے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وضع خطا ان کی اسلامی نہیں، ان سے دوستی کیا مانا بھائی. مذہبی اعتبار سے برے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے پابند نہیں ہیں. مذہبی اعتبار سے برے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلچر میں، تہذیب میں وہ اسلامی اقدار کے حامل نہیں ہیں، اہمیت نہیں ان کے پاس اسلامی قدروں کی، غیر اسلامی قدروں کی. احتیاط نہیں ہے حلال حرام میں. ارے بھائی چلتا دین آسان ہے، دین آسان ہے کہ یہ مطلب کس نے بتایا ہوا بھائی کہ یہ مذہبی اعتبار سے برے ہیں. ویسے خوش اخلاق، تکلیف نہیں پہنچا رہے، نہیں حام نہیں کر رہے، کوئی کھینچ لے رہے ہیں، مار رہے ہیں، گالی گلوچ نہیں کر رہے، لڑائی بھڑائی نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے. جس ظاہری اعتبار سے اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کماتے دماتے ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے اچھے نہیں ہیں. یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہ مذہبی اعتبار سے اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ مذہبی اعتبار سے کچھ اچھے ہیں، کچھ اچھے نہیں ہیں. جو مذہب کا پابند ہے وہ مذہبی اعتبار سے اچھا ہے، جو مذہب کا پابند نہیں ہے وہ مذہبی اعتبار سے اچھا نہیں ہے. جو مذہبی اعتبار سے اچھا نہیں وہ اللہ رسول کا پسندیدہ نہیں، بلکہ وہ شیطان کا بہت پسندیدہ ہوتا ہے اور شیطان اس کو استعمال کرتا ہے. ہر انسان کی دوستی، اگر وہ چاہتا ہے کہ خوب مذہبی ہو تو مذہبی والوں سے ہونا ضروری ہے. پابند بنے اتباع شریعت کا تو اس کو اتباع شریعت والوں سے دوستی ہونی چاہیے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم نے مقرر کر دیے ان کے واسطے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، وہ ساتھی ان کو مزین کر دیتے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں، ما بین ایدیہم ان کے سامنے والی دنیا کو بھی اور ان کے پیچھے والی دنیا کو بھی. وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، اور ان پر بھی پھر یہ جن پر یہ لوگ مسلط ہوتے ہیں، تو جو مسلط ہونے والے ہیں شیاطین اور انسان جو جہنم کے مستحق ہوئے، تو پھر ان کے مسلط ہو کر مزین کرنے کی وجہ سے ان لوگوں پر بھی ثابت ہو جاتا ہے وہ قول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، پھر یہ بھی نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے. حق علیہم القول، ثابت ہو جاتی ہے ان پر بات، فی امم، اور شامل کر دیے جاتے ہیں وہ اس امت میں، اس جماعت میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلوں میں سے گزری ہیں، انسانوں میں سے اور جنات میں سے. اور وہ بات کیا ثابت ہو جاتی ہے؟ انہم کانوا خاسرین، کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں. احوال آخرت بتایا ان کے، اور احوال آخرت کا سبب بتایا اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی خاص عادت ہے بیان کرنے کی، جو پہلے دنیاوی انجام کو بتایا، پھر اخروی انجام کو بتایا، پھر یہ اخروی انجام تک نوبت کیسے گئی اس سے بتایا. اب اس کے بعد میں بعض مرتبہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے کچھ دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، جو بگاڑ دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ میں مل جاتی ہیں. بلکہ یہ بھی کہہ لیجیے کہ وہ دوست کس کس انداز میں آ کے جو ہے نا ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافروں نے کہا کہ نہ سنو تم اس قرآن پاک کو.
والغوفی، اور شور مچاؤ اس میں، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اس کو شور مچاؤ، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اب جب اللہ نے یہ بات فرمائی کہ آدمی پر جو مسلط ہوتا ہے وہ اس کو اس راستے پہ لے کے چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اگر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جڑتے تو ان کو حضور والی بات ملتی. لوگ جو ہے نا وہ اپنے رؤسائے مشرکین اور جناب مکے کے جو سردار تھے ان لوگوں کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے تو ان کے اثرات مل رہے تھے. اس کے ذمے میں کوئی ایک بات سمجھائی گئی، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ سننے نہیں دیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کا انداز یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور تلاوتی کے ذریعے سے آپ دعوت دیا کرتے تھے تاکہ سب عرب جانے، پورے عرب جو ہے نا مشرقی نمک کا پورے کے پورے قریش جو ہے خرید کے وہ سارے کے سارے عربی بولتے تھے، اور قرآن پاک نازل والے ہوتے قریش پہ اسپیشل، تو وہ خوب اچھی طرح اس وقت محاورات کو زبان کو سمجھنے والے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، نیا نیا اللہ پاک کا کرم آسمان سے اترا ہے، تو جو اس میں روحانیت اور جو نورانیت اور جو اثرات تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جو لوگ محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے سننے سے لاتے ہیں. تو گویا یہ دنیا دار الاسباب ہے، لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی قرآن پاک کے سننے سے، تو یہ جو قرین اور ساتھی جو ان کے اوپر مسلط تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ بہک رہے اس سے، ان کے حساب سے جو ہدایت پر آ رہے تھے ان کے حساب سے تو بہک رہے تھے نا، کیونکہ شیطان نے ان کے لیے یہی مزین کر دیا تھا کہ یہ لوگ بہک رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آدمی ایمان لاتا تو ان کے یہاں اعلان ہوتا تھا کہ ان فلانا قد صبا، فلانا جو ہے وہ بے دین ہو گیا ہے، اعلان ہوتا تھا کہ بھائی بیدی آج کون کون بے دین ہو گیا ہے، فلانا بے دین ہو گیا ہے، ان عمر قد صبا، حضرت عمر بے دین ہو گئے، ابو ذر قد صبا، صحابی صبا بے دین کو کہتے، دین بدل دینے کو کہتے ہیں. ان کے شیطان نے ان کو یہ مزین کر دیا تھا کہ یہ دین بدلنے والے. تزین یہاں تک جاتی ہے میرے دوست، اندازہ لگا لیجئے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں اپنے قوم کے سامنے کہا کہ یہ دونوں بے دین ہو گئے ہیں، قرآن پاک میں یہ دونوں کے دونوں بے دین ہو گئے اور ان کی پلاننگ ہے ہمارے خلاف میں ہے یہ، لہذا جو ہے نا تم ان کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور قوم نے سمجھ بھی لیا تھا، یہ وقیدنا لہم قرآن، آج ہے جو مسلط ہوتا ہے نا انسانوں میں سے یا شیطانوں میں سے تو کیسے کنفیوز کرتا ہے اور کیسے کنوینس کرتا ہے اپنی بات کی طرف، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجیے کہ نمرود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو فیور میں لے رہا ہے، فرعون جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے رہا ہے فیور میں، حامان جو ہے وہ اپنے لوگوں کو فیور میں لے رہا ہے، ابو جہل اپنے لوگوں کو لے رہا ہے. بڑی عجیب تو غریب صورتحال ہوتی ہے یہ. اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی لوگوں کو ان کے حساب سے صحیح راستے پہ رکھنے کا راستہ یہ ہے کہ ان کو قرآن سننے نہیں دینا. اللہ تعالیٰ فرمانے وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو تم اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، کیونکہ اگر سننے دے دیا تو پھر تم غالب نہیں رہ سکتے. سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، جملے کسنا، سیٹی ٹھاکا کرنا، زور سے قہقہے لگانا، یہ کام نوجوانوں کو لگایا ہوا تھا مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے وقت. جب آپ حرم کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، مینا میں ادھر ادھر کے خیموں میں تلاوت فرما رہے ہوتے، لوگوں کا گروپ بیٹھا ہوا تو وہاں جا کے تلاوت فرمانے لگتے آپ، تو گینگسٹر بنائے ہوئے تھے وہ پیچھے لگ جاتے تھے، وہ جمع ہو جاتے آپ کے طرف، اور سیٹیاں بجا رہے زور زور سے، تالیاں بجا رہے زور زور سے، سٹے لگا رہے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا کہ آپ نہ خود آپ پڑھ سکیں اطمینان سے، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو دوسرا سنے نہیں. اللہ فرمانے فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، ہم ضرور بے ضرور چکھا دیں گے کافروں کو سخت عذاب. اور چکھانے کو کہہ رہے ہیں کہ چکھانا جو ہے نا وہ سخت ہوگا، تو چکھانے سے آگے جب لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم ان کو بڑا سخت عذاب چکھانے والے ہیں. ولنجزینہم اسوا الذی کانوا یعملون، اور ضرور بے ضرور بدلا دیں گے ہم ان کو ان کے برے عملوں کا جن کو وہ کرتے ہیں، ان کے برے عمل کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے، اور کافروں کو سخت سزا ہونے والی ہے. اسی لیے علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت سے مراد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے مراد قرآن پاک کے مضامین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلاوت کرنا اور مضامین سنانا ایک ہی بات ہوتی تھی, کیونکہ تلاوت کرتے مضمون سمجھ میں آ جاتا تھا نا مخاطبین کو. آپ کے بعد خاص طور پر اجمیروں میں جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کے سامنے تلاوت کرنے سے مراد ہے قرآن پاک کے علوم کو اور قرآن پاک کے مضامین کو سنانا, سمجھانا, بتانا, جس کو صحیح طریقے پر علماء کرام کی طرف سے انجام دیا جاتا ہے. تو یہ جب تک ہوگا اس وقت تک ہدایت رہے گی, اور یہ ذریعہ ہے لوگوں کو ہدایت ملنے کا. ذالک جزاء اعداء اللہ النار, یہ بدلہ ہے سخت عذاب کے دکھانے کا اور برے عملوں کا بدلہ دیے جانے کا. یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا یعنی جہنم میں آگ ہے, آگ کی سزا ان کو دی جائے گی. لہم فیہا دار الخلد, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, تھوڑے دن کی سزا دے کے نکال نہیں دیا جائے گا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون, یہ بدلہ ہوگا ہماری آیتوں کے انکار کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا انکار, اللہ کی آیتوں کا انکار, اللہ کے احکامات کا انکار معمولی چیز نہیں ہے, اس کا بدلہ یہ ہونے والا ہے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين, اور کافر یہ کہیں گے اے پروردگار آپ ہمیں دکھا دیجئے ان دونوں کو, الذين, الذي کا تسمیہ الذين, الذان الذين, دکھا دیجئے آپ ان دونوں کو. اب یہ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ عام مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ گمراہ کرنے والوں میں انسان ہوتے ہیں, گمراہ کرنے والوں میں شیطان ہوتے ہیں. تو ہر آدمی اپنا جس انسان اور جس شیطان سے گمراہ ہوا ہے اس کے بارے میں خواہش کرے گا. شیطان سے بہکتا ہے, انسان سے بہکتا ہے, یہ دونوں سے اس بات کی خواہش, ان دونوں کے بارے میں اس بات کی خواہش کرے گا کہ وہ دونوں آج مجھے دکھا دیجیے آپ, ان کو میں دیکھ لوں گا. کیا دیکھ لیتے ہو؟ کام خراب ہونے کے بعد کیا دیکھ لیتے؟ مرب بنا ارین اللہ, اے پروردگار آپ ہمیں دکھا دیجئے ان دونوں کو, اب اللہ نہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے انسانوں میں سے اور جنات میں سے, نہ جہل ہما تحت قدامنا, ہم ان کو اپنے قدم کے نیچے روندنا چاہتے ہیں, آج ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. لیکونا من الاسفلین, تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں, کم از کم اپنے دل کو ہم تسکین تو دے سکیں, ٹھنڈا تو کر سکیں دل کو کہ ان کو ہم ذلیل کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم ذلیل کرو یا ذلیل ہو, دونوں بہرحال ذلیلی ہیں. آج ان کو روندنے کی وجہ سے وہ جہنم, تم جہنم سے نہیں نکل جاؤ گے, ان کو ذلیل کرنے کی وجہ سے ان کو چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے. یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کا افسوس کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس وقت مکافات کی کوئی شکل نہیں ہے, تلافی کی کوئی شکل نہیں ہے, بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے. چاہے وہی بے عینی لوگ مل جائیں آپ کو جن لوگوں نے گمراہ کیا تھا, کیا کر لو گے تم ان کا؟ ٹھیک ہے جہنم میں مار پیٹ کر لو گے آپس میں, مگر ہونا پھر بھی تم کو جہنم ہی پڑے رہنا پڑے گا, وہ بھی جہنم ہی رہے گا, فائدہ کیا ہے اس سے؟ اسی لیے یہ دنیا دار العمل ہے, اور اس دنیا میں رہنے تک ہی بندے کو میرے دوستوں سنبھلنے کا ہے, وہاں جا کے سنبھلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. دنیا میں ہی آدمی کو سنبھلنا ہے, مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. وقال الذین کفروا, کافر کہیں گے کہ ربنا ارنا الذین اضلانا, اے پروردگار آپ ہمیں دکھا دیجیے ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے جنات اور انسانوں میں سے, نجعلہما تحت اقدامنا, ہم ان کو اپنے قدم کے نیچے کر دینا چاہتے ہیں, لیکونا من الاسفلین, تاکہ وہ ذلیلوں میں سے ہو جائیں. اس کو ضرورت محسوس نہیں کی یہاں پر اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, وہ ان کو دیے جائیں گے وہ نہیں دیے جائیں گے, قابو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, یہ نہیں فرمایا, البتہ ایک انداز دے دیا کہ یہاں تک نوبت ہونے والی ہے. اس کے بعد جیسے اللہ پاک کی عادت شریف آیا کہ فوراً مضمون کو ترن دے کر نیک لوگوں کی طرف لے آتے ہیں بات کرو, فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جم گئے. ایک وہ ہے, ایک یہ معاملہ ہے. اللہ کو مان لیا, اللہ کے نبی کو مان لیا, نبی نے جو باتیں کہی ان کو مان لیا, دل سے مان لیا, قبول کر لیا, ثم استقاموا, پھر اس پر جم گئے. یقین کر لینا, اقرار کر لینا, یہ مان لینا ہے کہ ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, یہ ہم نے مان لیا. ثم استقاموا, اے اخلص العمل له, پھر وہ اس پر جم گئے یعنی اس کے تقاضے پر آ گئے. استقاموا کا مطلب ہے جمے رہنا, اور استقاموا کا مطلب ہے اعمال میں لگ جانا, عمل کر ڈالنا, اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لینے کی وجہ سے جو مطلب بنتا ہے بات کا، زندگی کا، وہ مطلب کو اختیار کر لینا یہ استقامت ہے، عملی زندگی پر آ جانا یہ استقامت ہے. اور جب آدمی عملی زندگی پر ہوگا تو جو مانا ہوا ہے وہ بھی باقی رہے گا، اس ماننے کا جو تقاضا ہے وہ بھی باقی رہے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اتر پڑتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اس خوشخبری کے ساتھ کہ تم خوف مت کرو اور تم حزن مت کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. کب ہوگا یہ، کب ہوتا ہے؟ ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ جس وقت انسان کی موت آنے لگتی ہے ایمان والے کی، تب فرشتے اترتے ہیں اور موت سے پہلے اس کو تسلی دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ قبر میں فرشتے آ کر ان کو اس خوشخبری سناتے ہیں. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے لوگ، جب فرشتے ان کے پاس آ کے ان کو یہ بات کہیں گے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایتوں کی روشنی میں یہ فرمایا کہ دراصل یہ فرشتے تینوں جگہوں پہ آ کے بشارت دیتے ہیں، جب آدمی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تب بھی، جب لوگ قبر میں پہنچیں گے ایمان والے تب بھی، اور جب موت کا وقت اس کے آتا ہے تب بھی. تو مرنے سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں اس آدمی کے پاس جس آدمی کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو، تم خوف مت کرو، تم حزن مت کرو. خوف کہتے ہیں کہ آئندہ کے اعتبار سے پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، اس ڈر کو خوف کہتے ہیں، فیوچر کے اندیشے کو خوف کہتے ہیں کہ مطلب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نہیں معلوم، میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی نہیں معلوم، میرے اعمال قبول ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں معلوم، پتہ نہیں مجھے کون سی گناہ کی سزا مل جائے، کیا ہوگا میرے ساتھ. یہ جو خوف ہوتا ہے ان کو تسلی دی جاتی ہے کہ ہم فرشتے ہیں اللہ کے اور ہمیں پتا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، تم تسلی رکھو نہیں ہے، تمہارا فیوچر بالکل روشن ہے، آگے کوئی پریشانی نہیں ہے وہاں پر. ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، غم جو چھوٹ گیا، خاص طور پر جب موت سے پہلے جب مرنے لگتا ہے آدمی اس دنیا کی زندگی کے اندر، تو اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، اس کے کاروبار کا، اس کے بزنس کا، جو کام وہ کرتا رہا ہے دنیا میں ان کے، اس کے بارے میں اس کو فکر لاحق ہوتی کہ اس کا کیا ہوگا، تو میں کچھ نہیں کر سکتا، جب میں تھا، جب تک میں تھا یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اب کیا ہوگا. فرشتے کہتے ہیں کچھ غم مت کرو، اس واسطے کہ وہ طلّہ صالحین، وہ متولی ہے، صالحین کا متولی وہ ہوتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی نہیں پڑے گی تم سے اچھی پڑ جائے گی، تم سمجھتے ہو تمہارے بچے نہیں پڑیں گے تم سے اچھے ان کی نگرانی ہو جائے گی، تمہارا کاروبار دھندا بندا یہ سب بے فکر ہو، اس کا تم غم مت پالو، ماضی کا غم مت رکھو، چاہے اعمال کے اعتبار سے چاہے سامان کے اعتبار سے، اور مستقبل کا خوف مت رکھو. اللہ تخافو ولا تحزنو، کہ نہ خوف کرو نہ حزن کرو. وہ اب شروع بالجنت التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ، وہ جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم تھوڑا پابند زندگی گزار لو گے تو پھر تمہیں جنت ملنے والی ہے، تم اس کی خوشخبری لے لو، ہم تسلی دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے. تمہیں پتا نہیں تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوستوں میں سے. علماء نے فرمایا ہے کہ جو بھی نیک عمل آدمی کرتا ہے وہ فرشتوں کی رفاقت کی وجہ سے کرتا ہے. تمام اعمال حسنہ کی توفیق اور تائید جو ہوتی ہے وہ فرشتوں کی رفاقت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور نیکیوں کے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، رجحان پیدا ہوتا ہے، وہ بھی فرشتوں کے الہام کی وجہ سے ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، ہر انسان پر ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے اور ایک شیطان رکھا ہوا ہے. فرشتے کا کام ہے ایک خیر کا الہام کرنا، خیر کی بات دل میں ڈالتے رہنا، شیطان کا کام ہے شر کی بات دل میں پیدا کرتے رہنا. تو وہ جتنے نیکیوں کے خیالات اور رجحانات انسان کے اندر آتے رہتے ہیں، وہ دراصل کلام ہے شیطان کا جو انسان کا دل لے رہا ہوتا ہے. اور جب اعمال آدمی انجام دیتا ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، فکر ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ فرشتوں کی مرافقت کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے رہتے ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، اس کی برکات ہوتے ہیں. وہ یوں کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں، اور فی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں اس جنت میں جس کی تم کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ چیزیں ہوں گی جس میں تمہارا جی چاہے گا اور تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہوں گی جس کو تم بلاؤ گے منگاؤ گے. زبان سے جو بولو گے وہ بھی ملنے والا ہے, زبان سے تم نے نہیں کہا دل میں چاہت پیدا ہو گئی وہ بھی ملنے والا ہے. یہ مطلب ہے ولکم فیہا ما تشتہی ولکم فیہا ما تدعون, جس کی تفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آدمی جنت میں آدمی بیٹھا ہوا ہوگا اور کوئی بہترین خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا نظر سامنے سے گزر رہا ہوگا, دل میں اس کی خواہش ہوگی کہ پتہ نہیں یہ پرندہ کیسا ہے, اس کا ذائقہ کیسا ہے. ابھی وہ اپنی زبان سے بولے گا نہیں, دل میں خواہش ہوگی اور وہ پرندہ بالکل پکا پکایا ہونے کی حالت میں اس کے سامنے آ جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نہ تو اس کو آگ نے چھوا ہوگا نہ اس کو دھوئے نے چھوا ہوگا. آگ تو نہیں پکایا ہوا ہوگا وہ, لیکن پکا ہوا ہوگا. اب اندازہ لگائیے, دھواں دھواں اس کو نہیں لگا ہوگا لیکن وہ پکا ہوا ہوگا, نہ تو آگ پہ پکا ہوا ہوگا. لامت ست ہنار, جس کو آگ نے بھی نہ چھوا ہوگا, جنت میں آگ ہے کہاں جس کو پھنکے دینے کا ہے, اور نہ دھواں لگا ہوگا. مگر یہ کہ چاہت دل میں پیدا ہوگی بغیر منہ سے نکلے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز آ جائے گی. بڑی اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کی عجیب صفت رکھی ہے. انسان اس دنیا میں جو چیز چاہتا ہے انسان کو حرکت کرنی پڑتی ہے, چیز اس کے پاس نہیں آتی خود سے. جنت کی یہ خصوصیت ہے کہ چیزیں موبائل ہیں, آدمی کو منہ کرنا نہیں پڑے گا. آدمی بھی موبائل ہے, مرضی ہے اس کی جہاں چاہے منہ کرے, لیکن چیزوں کے لیے منہ کرنا نہیں پڑے گا اس کو. پھل ہے پھل اس کے پاس آ رہا ہے, پرندہ ہے پرندہ اس کے پاس آ رہا ہے, درخت پہ باغوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں, لیکن آدمی کو اس سے بھی توڑنا نہیں پڑے گا. اس کی خواہش ہوگی وہ اس کے بالکل قریب آ جائے گا, وہ اس کو توڑ لے گا. قطب دانیہ کا یہ مطلب لکھا ہے قرآن پاک میں, وہ اس کو توڑے گا اور وہاں دوسرا پھل فوراً لگ جائے گا. اللہ پاک نے عجیب شان رکھی ہے. اور یہ کس پہ ملنے والا ہے؟ دنیا کی چندرودہ زندگی میں دنیا کو دیکھ کے بغیر اللہ کو دیکھ کے چلنے پہ ملنے والا ہے. اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کے چلنا ہے بھائی. ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا, ایمان قبول کر لیا, بس ہے یار. اور کتنے دن آدمی کو مصیبت بھگتنی ہوتی, تھوڑے دن کی زندگی ہوتی, پابند زندگی پر آ جائے بندہ, یہ اس کو ملنے والا ہے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو تمہارے جی چاہیں گے. ولکم فیہا ما تدعون, اور تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو تم بولو گے, چاہے منہ سے بولو تب اور نہ بولو جی چاہے تب, وہ مل جانے والا ہے. نزلا من غفور الرحیم, یہ میزبانی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے. مہمانوں جیسا اکرام کیا جائے گا, گیسٹ باضابطہ آپ کو مہمان کی حیثیت سے رکھا جائے گا, جیسے آپ مہمان خانے میں, سرکاری مہمان خانے میں. عام بادشاہوں کا مہمان خانہ ہوتا ہے تو اس میں کیا کچھ نہیں ملتا, بارش اور مزے نہیں ہوتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمان خانے میں رکھے گا تو کیا کچھ اکرام نہیں ہوگا. مہمان کا تو اکرام کیا جاتا ہے, اور جس اللہ نے مہمانوں کے اکرام کا حکم دیا وہ خود اپنے مہمانوں کا کیسے اکرام نہیں کرے گا. نزلا من غفور الرحیم, وہ غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی ہوگی. تھوڑا سا میں نے مختصر آج کر دیا ہے, وہ زبان تک کچھ چھالے ہو گئے ہیں تو تکلف ہو رہا ہے بہت بولنے کے واسطے, سامنے ہی ہے بالکل, تو اسی وجہ سے میں نے جمعہ بھی نہیں پڑھایا تھا, لیکن یہ سوچا کہ سبق کا ناگا نہ ہو اس لیے تھوڑا سا ترجمہ مفہوم کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبق کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغريمة من كل ضيق والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مرضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا واشف مرضانا, اللهم اشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.